أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت و عبدیت محل باس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت میں بنیادی و اساسی سنت ہے و قانون. چونکہ باقی تمام دین کا و نظام ہدایت الہی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اگر یہ سنت انسان برپا کر لے، قائم کر لے و قانون الہی عملی کر لے، باقی دین سارا عملی ہو جائے گا اور ہدایت کی باقی شقیں عملی کر سکتا ہے. اور اگر باقی دین چاہے عمل کرنا اس سنت اساسی کے بغیر ناممکن ہے. عبودیت کے بغیر نظام دین و نظام ہدایت الہی کی برپائی تخیل ہے فقط، جس کی عملی صورت آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عبودیت کے بغیر نظام الہی کی خواہش موجود ہے لیکن قائم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے قائم ہونے کے کوئی آثار بظاہر حتیٰ مسلمانوں میں نظر آتے ہیں، عبادت کرنے والوں میں بھی نظر نہیں آتے. کیونکہ عبادت کو پوجا کے معنی میں لیا گیا ہے، عبودیت و عبدیت کا مطلب پوجا لیا گیا ہے. پوجا کرتے ہوئے بھی نظام ہدایت سے محروم و دین الہی سے محروم ہیں. چونکہ پوجا زمینہ ساز نہیں ہیں، میدان ساز نہیں ہیں دین کے لیے. ایک رسم کے طور پر انسان بجا لاتا ہے اپنی تسکین کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن عبودیت تمام دین کے لیے میدان سازی کا نام ہے اور ماحول بنانے کا نام ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا عنوان ہے. عبودیت سے مراد خضوع، لغتاً خضوع، تذلل اور آمادگی و ہمواری نفس ہے فرمان بری کے لیے، فرمان برداری کے لیے، فرامین بجا لانے کے لیے، اس ہستی کے فرمان بجا لانا جو خالق ہے، مالک ہے اور رب. عبودیت رب کے سامنے متصور ہے، اگر ربوبیت نہ ہو اس طرف، اس طرف عبودیت کا سوال نہیں اٹھتا. عبودیت و بندگی ربوبیت سے پیدا ہوتی ہے و خالقیت و مالکیت سے بنتی ہے. درحقیقت خالقیت، مالکیت و ربوبیت اقتضا کرتی ہیں یہ صفات عبودیت کا. اگر خالقیت نہ ہو، مالکیت نہ ہو اور ربوبیت نہ ہو، عبودیت کا موضوع ہی وجود میں نہیں آتا. اس صورت میں انسان مستغنی ہو جاتا ہے، اگر مخلوق نہ ہو، مملوک نہ ہو اور مربوب نہ ہو. اور سب سے اہم ربوبیت ہے، اور انسان کی مربوبیت احتیاج و محتاجی انسان کی رشد کی طرف، کہ انسان قابل تکامل ہے، قابل رشد ہے اور کمال پذیر ہے انسان. دوسری طرف سے رب ہے جو پرورش دہندہ ہے، جس کے اختیار میں انسان کی رشد نمو و پرورش کے تمام وسائل اور نظام موجود ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے. جیسے مثال دی تھی کہ پرورش کے لیے مثال ہم کبھی بھی طوطے کی نہ لیا کریں, پودے کی مثال لیا کریں. ایک پرورش ہے طوطا پرورش, اور ایک پرورش ہے پودا پرورش. طوطا پرورش میں طوطے کو رٹا دیا جاتا ہے, سکھا دیا جاتا ہے ایک نظام تعلیم کے تحت. طوطا بنا دیا جاتا ہے انسان کو بغیر اس کے کہ ذرا برابر ارتقا کرے, رشد کرے, نمو کرے. کمال ذرا برابر اس کے اندر نہیں آتا. وہ طوطا کا طوطا ہی رہتا ہے لیکن بہت کچھ زبان پہ رٹ لیتا ہے اور دہرا دیتا ہے, نقالی کرتا ہے. یہی نظام تعلیم جو ہمارے ملک میں رائج ہے, طوطا نظام تعلیم, وہ اردو میں ہو, عربی میں ہو یا انگلش میں ہو, ایک ہی نظام تعلیم ہے. کچھ مراکز تعلیمی انگلش میں رٹا لگا رہے ہیں, انگلش طوطے بنا رہے ہیں. کچھ نظام تعلیم اردو طوطے بنا رہے ہیں اور کچھ نظام تعلیم عربی طوطے بنا رہے ہیں, رٹا رہے ہیں. علوم, معارف, معالم, اصطلاحات, الفاظ, اصول رٹا رہے ہیں, اور یہ رٹا ان کی شخصیت میں کوئی اثر نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ربوبیت نہیں ہے. یہ تعلیم نظام ربوبی کا حصہ نہیں ہے, اس کا تسلسل نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر رشد نہیں ہے, نمو نہیں ہے, ارتقاء نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. بھلے رٹا لگا سکتے ہیں, طوطا بنا سکتے ہیں. پودا رشد کرتا ہے. پودے کی رشد بیج سے شروع ہوتی ہے. جیسے بیان کیا تھا کہ بیج کے اندر مکمل پودا ہے. ایک پورا پودا جیسے ہوتا ہے وہ سارا بیج کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن دکھائی نہیں دیتا, نظر نہیں آتا, محسوس نہیں ہوتا. ہے موجود اسی کے اندر, بیج کے اندر. مثلا گندم کے بیج کے اندر گندم کا پودا پایا جاتا ہے اسی دانے کے اندر, لیکن دیکھ نہیں سکتے آپ اس کو, کسی بھی حس کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے. لیبارٹری میں اس کو توڑ کے چیر کے بھی نہیں دیکھ سکتے, مائکروسکوپ کے اندر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہ پودا استعدادی وجود کے ذریعے موجود ہے. استعدادی وجود رشد کر کے نظر آتا ہے. جب تک استعدادی مرتبہ ہے اس کا, نظر نہیں آئے گا, محسوس نہیں ہوگا. اس کو محسوس حد تک دیکھنے کے لیے اس کی پرورش کی ضرورت ہے, اور پرورش کو وسائل کی ضرورت ہے. یا دوسری مثال, انسان, ہم اپنی مثال دیں, پودے کے بجائے انسان کی مثال دیں. انسان نطفے کے اندر موجود ہے. نطفہ جو مرد سے منتقل ہوتا ہے رحم عورت میں, اس نطفے میں, اس قطرے میں, اور وہ نطفہ بھی کوئی بڑا حجیم نہیں ہوتا, ڈائمینشنل نہیں ہوتا. وہ نطفہ ایک جرثومہ, ایک سپرم, شاید وہ بھی نظر نہیں آتا, بلکہ یقیناً نظر نہیں آتا. مائکروسکوپ ہی موجود ہے, وہ اسے مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر انسان پایا جاتا ہے, انسان کے پورا جسم پایا جاتا ہے اسی سپرم کے اندر. اس جرثومے کے اندر انسان ہے, وہ بیج ہے انسان کا. لیکن یہ انسان جو نطفے کے اندر ہے, سپرم کے اندر ہے, استعدادی وجود ہے انسان کا, جو پرورش کے قابل ہے. اس کو پرورش دیں, اسی کو جو نطفے کے اندر انسان پڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے رکھا ہے اس کے اندر, یہ مرتبہ وجودی انسان کا سب اسی مرتبے سے یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی جتنے بھی حجیم انسان ہیں، لحیم شہیم ہیں، یہ سب اسی استعدادی مرتبے سے ارتقا کر کے اس مادی محسوس اور جسمانی مرتبے میں پہنچے ہیں. کس عمل کے ذریعے؟ پرورش کے ذریعے، اس استعداد کی نمو کے ذریعے، قانون نمو کے ذریعے. اور وہ جو کچھ ہوا ہے ربوبیت کے ذریعے ہوا ہے، یہی ربوبیت ہے. سپرم سے پہلے انسان کو ویسے بنانا، اس کے اندر رکھنا، خود سپرم انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسان ہے، وہ صرف مرکب ہے انسان کا، اٹھائے ہوئے انسان کو، اس کے اندر استعداد ہے انسان کی، جسے پرورش کی ضرورت ہے. پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نمو کے لیے، رشد کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ یہ پہلا مرحلہ مرد کے اندر طے کرے. پرورش ہی کا ایک مرحلہ ہے، پہلی تکوین، پہلی تشکیل اس کی مرد کے اندر ہو. جب مرد کے اندر اس کی تشکیل پوری ہو جائے، یہ منتقل ہو جائے رحم زن میں، عورت کے رحم میں، وہ ربوبیت خدا سے، ایک عضو ہے انسان کا، ایک عضو ہے رحم، لیکن یہ رحم میدے کی طرح نہیں ہے. میدہ انسان کا تجزیہ کرتا ہے غذا کو، جو چیز میدے میں چلی جائے اس کو تجزیہ کرتا ہے، وہ اس کو ریفائن کرتا ہے، جدا کرتا ہے، ضروری مواد اس سے الگ کرتا ہے. میدے کے اندر اس طرح کی، میدہ اور رحم دونوں کا کام الگ الگ ہے، اور ذہن، تین ظرف ہیں انسان کے اندر جن میں انسان کوئی چیز رکھتا ہے، ڈالتا ہے، اور تینوں میں جب متعلقہ شے جاتی ہے تو وہ الگ الگ عمل اس پر انجام دیتے ہیں. ذہن میں انسان کے ایک نقطہ علمی داخل ہوتا ہے، خیال جاتا ہے، کوئی چیز جاتی ہے ذہن کے اندر، اور ذہن انسان کا ظرف ہے، اس کے اوپر اپنی فعالیت انجام دیتا ہے. ذہن اس کو صرف ایک برتن کی طرح نہیں ہے، جیسے ہم گلاس میں پانی ڈال دیں تو گلاس پانی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اس کو سنبھالتا ہے، بہنے نہیں دیتا، روک کے رکھتا ہے. ذہن ایسا ظرف نہیں ہے تصورات کے لیے، تخیلات کے لیے، ذہنی تصاویر کے لیے، کہ برتن ہے جگ گلاس کی طرح، جس کا کام اس مظروف کو، پانی کو، فقط اپنے اندر سنبھال کے رکھنا ہے. بلکہ ذہن انسان کا حی ہے، زندہ ہے، ذی حیات ہے، اور وسیلہ ہے ربوبیت کا، پرورش دینے والی شے ہے ذہن، پروان چڑھاتا ہے ذہن. ذہن کے اندر جو چیز جاتی ہے، ذہن اس کو نمو دیتا ہے، رشد دیتا ہے، ارتقا دیتا ہے ذہن اس کو. اسی طرح میدے کے اندر جو چیز جاتی ہے، میدہ اس کو تصفیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے، رشد نہیں دیتا کسی چیز کو. میدہ مخلوط چیزیں ہوتی ہیں، مخلوط شکل میں غذائیت، بدن کی ضرورت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے خوراک کا، اس کے اندر، ان امور کے اندر غذائیت انسان کے جسم کی ضرورت رکھی ہے. اور یہ ساری چیز ضرورت نہیں ہے، اس میں کچھ چیز ضرورت ہے، باقی اس ضرورت کی حفاظت کا اہتمام ہے. مثلا گندم کے دانے میں ہی، گندم کے آٹے میں، روٹی میں انسان کے لیے غذائیت ہے. یہ روٹی اگر فرض کریں ہم اس کو، کوئی وزن اس کے لیے فرض کر لیں، ہم فرض کر لیں کہ 400 ग्राम 200 ग्राम रोटी है, कोई फ़र्ज़ कर ले 500 ग्राम रोटी है, 100 ग्राम इसमें गज़ाइयत है, बाकी इस 100 ग्राम की हिफाजत के लिए बाकी शेयर रखी गई है मिला के, ताकि ये गज़ाइयत उस पैकिंग के अंदर महफूज रहे और इंसान के नफ्स के अंदर, मैदे के अंदर जाकर अलग हो जाए। वहाँ तक इसने इकट्ठे रहना है, इसको संभाल के रखना है। यानी आटा दर हकीकत दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक गज़ा से और एक गज़ा को उठाने वाले मवाद से, और मैदा दोनों को अलग कर देता है। जैसे फैक्ट्री वाले दो चीज़ें आपके लिए बनाते हैं, एक डब्बा और एक डब्बे के अंदर मुतालका मुफीद चीज़। जब आपके घर में आती है तो आप खोलते हैं डब्बा, खोल के डब्बा अलग कर देते हैं, कार्टन अलग कर देते हैं, और वो अंदर जो मतलूबा चीज़ है उसे अलग निकाल लेते हैं। मैदा भी यही काम करता है, वो चीज़ जो गज़ा को संभालने के लिए, गज़ा की हिफाजत के लिए, गज़ा की सलामती के लिए रखी गई थी कि इसी के अंदर गज़ा महफूज रहती है, उसे अलग करता है। और वो मैदे में ही होना चाहिए, मैदे से बाहर अगर वो कर लिया आपने, अलग कर लिया, खराबी कर देंगे, उस समेत खाना है। मैदा इसलिए बनाया गया कि तस्फिया करे। रहीम का काम है परवरिश देना, रोशत देना, जैसे सदफ, सदफ में कतरा जाता है, सदफ एक जानदार है, उसके शिकम में एक कतरा पानी का जाता है, वो उसे मोती बना देता है। सदफ ज़र्फ है परवान चढ़ाने का, परवरिश देने का ज़र्फ है सदफ, उसके अंदर सादा सा पानी जाता है, आम सा पानी जाता है, उसी को वो मोती बना देता है। सदफ भी एक राहिम है, ज़मीन भी एक राहिम है। ज़मीन में कोई पौधा बीज डालते हैं, ये परवरिश देती है ज़मीन, उसको ज़ाया नहीं करती, परवान चढ़ाती है, जो बीज ज़मीन पे गिर जाए उग जाता है। खुदावंद तबारक व तआला ने परवरिश का निज़ाम यूं बनाया है कि जिस मौजूद को परवरशी बनाना है, पहले उसकी इस्तेदाद पैदा होती है, इस्तेदाद से वो ऐसी फ़ज़ा में लाया जाता है उसकी इस्तेदाद को, जहाँ इस्तेदाद परवरी का इंतज़ाम है, वसाइल हैं, माहौल है, उस माहौल में रख कर इस इस्तेदाद को फिर मुनासिब ज़मान के हवाले किया जाता है कि इतने अरसे में, इतने ज़मान में ये माहौल व मुहीत ज़र्फ इस इस्तेदाद को परवान चढ़ा के कमाल तक पहुंचा देगा। रहीम का काम यही है, नुतफे में मौजूद इस्तेदादी इंसान को परवान चढ़ाना, परवरिश देना। इंसान जब उस नुतफे से बनता है, बाहर से मवाद उसमें शामिल नहीं किया जाता, बिरूनी मवाद से मुजस्मा नहीं बनता, मुजस्मे में बाहर से सब कुछ इजाफा किया जाता है। जैसे सुफालगर कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी लेता है थोड़ी सी और लेकर उसको अपनी उस चक्की पे रख कर महारत के साथ अपने हाथों में उसे शक्ल देता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी उसके साथ जोड़ता जाता है, इजाफा करता जाता है। सब बाहर से उसने इसके अंदर इजाफा किया है, डाला है, बाहर से मवाद इजाफा किया है, और एक बर्तन बना दिया, मुजस्मा बना दिया, कोई जिस्मानी शय बना दी। इस्तेदाद परवरी में बाहर से कुछ भी नहीं इजाफा किया जाता, बाहर के उमूर का काम यह है कि अंदर मौजूद इस्तेदाद को परवान चढ़ाएं। तालीम व तरबियत इस चीज़ का नाम है कि इंसान के अंदर मौजूद शख्सियत को परवान चढ़ाना है, परवरिश देनी है। बाहर से अगर आपने उसमें इजाफा शुरू कर दिया, मसलन जैसे तोता बनाते हैं تو طوطے میں ہر چیز باہر سے اضافہ ہوتی ہے. پاکستانی طوطا ہو تو اس کو عموماً گلیاں سکھاتے ہیں, اگر غیر پاکستانی ہو اس کو کوئی اور انشنٹ سکھا کے, تو وہ دہراتا ہے, تکرار کرتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں طوطے کو تعلیم دی ہے. یا سرکس کے دیگر حیوانات, ان کے اندر سے کوئی چیز پروان نہیں چڑھائی جاتی, باہر سے کوئی چیز ان پر ٹھونسی جاتی ہے, تحمیل کی جاتی ہے. یہ پرورش نہیں ہے, یہ ربوبیت نہیں ہے. ربوبیت اس کے اندر رکھی ہوئی استعداد سے اس کو نکالنا, پروان چڑھانا, رشد دینا, ارتقا نمو دینا اور کمال تک پہنچانا, یہ ربوبیت ہے, تربیت ہے, تعلیم ہے. اس کے لیے ظرف کی ضرورت ہے, ماحول کی ضرورت ہے, اور نظام ربوبی میں وہ سب کچھ فراہم کرنا شامل ہے. اب فرض کریں بیج یا انسانی نطفہ, حیوانی نطفہ, ہر وہ چیز جو استعداد سے پروان چڑھ کے, پرورش پا کر, رشد کر کے کمال تک پہنچتی ہے. ایک خاصیت اس استعداد کے اندر ہونا ضروری ہے, ورنہ ارتقاء و نمو کا عمل انجام نہیں پائے گا, اور وہ ابدیت ہے. اس استعداد کے اندر عبودیت ہے, تذلل, خضوع, ربوبی ارتقاء کے عمل کو, فرمان کو ماننے کی حالت اس کے اندر ہونا ضروری ہے. استعداد کے اندر اگر یہ استعداد فرمان الہی نہ سنے, فرمان رب نہ سنے, مثلا بیج کے اندر, گندم کے دانے کے اندر جو صلاحیت ہے, استعداد ہے, اگر یہ صلاحیت فرمانے, پرورش نہ سنے, پروان چڑھنے کا فرمان الہی نہ مانے, ناممکن ہے. اس سے پودا ہوگے, اس سے کمال باہر آئے. جتنا بھی جتن کر لیں, جتنا بھی اس کے ساتھ زور لگا لیں, جتنا بھی اس پہ تعلیم و تربیت کا عمل تکرار کر لیں, محال ہے. اگر یہ استعداد عبد نہیں ہے, معبد نہیں ہے, تعبد نہیں ہے اس کے اندر, اس سے کچھ بھی نہیں پروان چڑھے گا. چونکہ تعبد نہیں ہے اس کے, اس استعداد کے اندر تعبد, ربوبیت کے فرمان کو ماننا, ربوبیت, پرورش کا فرمان دینا, پرورش کا سامان دینا, پرورش کا نظام بنانا, پرورش کا حکم دینا, پرورش کا وسیلہ فراہم کرنا, پرورش کا عمل انجام دینا, یہ ربوبیت ہے, تعبد ہے. ربوبیت کے مقابلے میں تعبد ہے. اس تمام نظام کو لے لینا, مان لینا, آمادہ ہونا اس سب کو لینے کے لیے. اگر پرورش کا فرمان آتا ہے, یہ مان لے, پرورش کا سامان آتا ہے, یہ لے لے, پرورش کا حکم آیا ہے, مان لے, پرورش کا وسیلہ ہے, اپنا لے. جیسے مثلا اللہ کا فرمان ہے بیج کو, وہ بیج فرمان بر ہے, اللہ کا متعبد ہے, تعبد ہے اس کی ذات کے اندر, وجود کے اندر, اس لیے پودا بن جاتا ہے, پروان چڑھ جاتا ہے, پرورش پا لیتا ہے. انسان میں چونکہ یہ مرحلہ اختیاری ہے, تعبد اختیاری ہے, جو انسان کی خوبی بھی ہے اور انسان کی کمزوری بھی ہے. انہ کان ظلوما جہولا, یہی انسان کے لیے اہم نقطہ ہے. زوال و زبول بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور ارتقاء و عروج بھی یہیں سے انسان کو ملتا ہے, اسی اختیار سے. اسے بھی فرمان صادر ہوتا ہے جس طرح دیگر موجودات کو ہوتا ہے. ہر موجود کو فرمان کن صادر ہوتا ہے. جیسے گندم کے بیج کو فرمان ہے کن اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہ کن، اللہ ارادہ کرتا ہے شیء کا اور اسے فرمان دیتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے، یہ تعبد ہے اس کا، رب کا فرمان آتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے ویسے ہی جیسے اسے فرمان ہے، چونکہ اس کے پاس دوسرا اختیار نہیں ہے ترک فرمان کا، معصیت کا، نافرمانی اس کے لیے مقدور نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان کو بھی فرمان دیا ہے کونو کونو عبادن لی، کونو قوامین، کونو شہداء، کونو ہو جاؤ، انسانوں کو بھی فرمان ہے کونو۔ اذا اراد اللہ شیئا، شیء کا جب اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، شیء کو فرمان دیتا ہے کن ہو جا، فیکون یعنی فیکون و شیء، فیکون و شیء و شیء، یک شیء شیء ہو جاتی ہے، جیسا فرمان ملتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اذا اراد اللہ عبدا، جب خدا ارادہ کرتے کسی عبد کو، انسان کو، اذا اراد اللہ بشرا انسانا، اللہ جب انسان کا ارادہ کرتا ہے، بشر کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن مومنا، کن عبدا، کن شاکرا، کن مطیع، یہ نہیں ہوتا، لا یکون، نافرمان بن جاتا ہے، معصیت کار بن جاتا ہے، ہٹ دھرم بن جاتا ہے، لجوج بن جاتا ہے۔ شے میں سے، اشیاء میں سے کوئی شے فرمان خدا کی نافرمانی نہیں کرتی، کن فیکون، انسان ہے جس کے اندر یہ متصور ہے کہ کن کو ٹھکرا دیتا ہے، چونکہ ایک کن رب کی طرف سے ہے، ایک کن نفس کی طرف سے ہے، رب کے علاوہ متبادل منابع جن سے انسان متصل ہے، نفس، خواہشات، ہوا و ہوس، اور بیرونی کشش و جاذبے، شیطان و شیاطین، فرائنا، حکام، حامان، فرعون، قارون، یہ باہر ہیں انسان کے، جو انسان کو اپنا عبد بناتے ہیں، ان کا فرمان یہ کہ میرے بندے بنو۔ فرعون کا فرمان موسیٰ کو یہ تھا کہ تو بھی میرا بندہ بن جا، خوب، اندر نفس ہے، باہر شیاطین، شیطان۔ اب انسان اس بیچ میں مختار ہے، اس نے ایک فرمان ماننا ہے کسی کا، کسی کا عبد بننا ہے، یا رب کا یا طاغوت کا، طاغوت عنوان ہے تمام رب کے علاوہ، باقی منابع سب طاغوت ہیں، چونکہ طغیان ہیں، حد الہی سے تجاوز ہے۔ بس عبدیت تقاضا ہے ربوبیت کا، صلاحیت و استعداد، امکان، اسے پرورش کا حکم ہے، فرمان ہے، اور اس نے یہ فرمان سننا ہے، بجا لانا ہے، اور ایسے ہو جانا ہے۔ اس حالت کو، فرمان بری کی حالت کا نام تعبد ہے۔ تو اس انسان کو تمام باقی مراحل طے کرنے سے پہلے تعبد اپنے اندر پیدا کرنا ہے، عبدیت و عبودیت، پہلا قانون خدا اپنے اوپر لاگو کرے، اس قانون سے باقی تمام راستہ آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے۔ تعبد سے انسان بن جاتا ہے معبد، نفس معبد ہو جاتا ہے، دین کے فرمانبری کے لیے نفس آمادہ ہے، کوئی فرمان گران نہیں گزرتا، بھاری نہیں لگتا، کوئی امر دین انسان کو گران نہیں گزرتا، بھاری نہیں لگتا۔ مال دینا ہے دے دیتا ہے، جان دینی ہے دے دیتا ہے، وقت دینا ہے دے دیتا ہے، زحمت ہے مشقت ہے، کھانا چھوڑ دو چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دو چھوڑ دیتا ہے، پیاسے ہو پانی نہ پیو نہیں پیتا، کیونکہ تعبد ہے اندر انسان کے۔ اس تعبد میں پیاس برداشت کرنا آسان ہے، گران نہیں ہے، بھاری نہیں ہے۔ اور اگر یہ تعبد نہ ہو، ہر چیز انسان پر گران گزرتی ہے، وہ کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو۔ جیسے مثال گزشتہ باس میں مثال دی تھی کہ بعض کام نہایت آسان ہیں، وہ تسکین دہندہ ہے انسان کے لیے، لیکن نہیں کرتا انسان، بھاری لگتا ہے یہ کام۔ کیوں بھاری لگتا ہے؟ اس لیے کہ تعبد نہیں ہے وجود کے اندر۔ تعبد کی راہ میں ایک مشکل، ایک تو وہ طبقہ ہے جو آمادہ نہیں ہے، جن کے اندر موانع، رکاوٹیں، حائل موجود ہیں پہلے سے، ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آلودہ ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر یہ رکاوٹیں، بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک یہ مخلوقات ہیں، انسان ہیں، ماں باپ نے ہی ان کے اندر رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ پیدائش سے پہلے بعض نے یہ جرم کیا ہے اپنی اولاد پر، اور پیدائش کے بعد بعض نے جرم کیا۔ آج کل اخباروں میں یہ زیادہ آ رہا ہے کہ ماں نے بیٹی جلا دی، اپنی آگ لگا کے بیٹی جلا دی، اور چرچے ہیں اس کے میڈیا میں ہر طرف، اور ایسی لاکھوں کروڑوں مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اولادیں جلا کے تباہ کر کے جہنم کے حوالے کر دی ہیں۔ ایک آگ خود لگائی ہے اور ایک بڑی آگ میں دھکیل دیا ہے اپنی اولاد کو۔ ان ماؤں کا کوئی میڈیا تذکرہ نہیں کرتا، وہ مجرم مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا ہے، یہ اس ماں سے زیادہ مجرم مائیں ہیں۔ اس ماں نے پھر ایک اس غلط کام کے اندر پیچھے ایک اور شاید نیت اچھی موجود تھی، یا کسی مثبت عمل اس کے اندر پھر نکل سکتا ہے کہ بیٹی جب بد چلن ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ماں باپ کی بات نہ مانے، اس جس بیٹی کو آگ لگائی ہے وہ مجرم بیٹی ہے، گناہکار بیٹی ہے، اس کو آگ لگائی ہے اس نے، نہ کہ پاکیزہ بیٹی کو۔ لیکن یہ دوسری مائیں جنہوں نے اولاد جہنمی بنائی ہے، انہوں نے پاکیزہ اولاد کو جہنمی بنا دیا۔ مجرم مائیں اور مجرم باپ اور مجرم ماں باپ، کچھ نہیں، موانع پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد اپنی اولاد میں پیدا کیے ہیں، کچھ میں ماحول نے، کچھ میں اقربا نے، کچھ میں دوستوں نے، کچھ کے اندر نظام تعلیم نے، ہر ایک نے۔ جب آلودگی میں ہو انسان، ہر طرف سے آلودگی ہو، رکاوٹیں، موانع، تعبد کے انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ان میں تعبد نہیں ہوتا، وہ طبیعت جو علامہ اقبال کے بقول کے، وہ طبیعت جو سنورنے سے نہیں سنورتی، اپنی استعداد کھو بیٹھی ہے۔ قرآن کریم کے بقول، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں سمجھائیں، پڑھائیں، نہ پڑھائیں، بتائیں، یہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، کھو بیٹھے ہیں اپنی استعداد، تعبد نہیں ہے ان کے اندر، صلابت ہے، پتھر ہیں، حجر ہیں، یا قساوت پتھر سے زیادہ ہے، یہ اپنی استعداد کھو بیٹھے ہیں۔ موانع تعبد کے فراوان ہیں، کچھ موانع ایسے ہیں جو خود انسان وراثت میں لیتا ہے اور اپنی نفس سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اندر سے پیدا ہوتے ہیں، دوسروں نے نہیں ڈالے، ماں باپ نے نہیں ڈالے۔ جیسے بہترین خاندان کے اندر، اچھے ماں باپ کے گھر میں ایک غیر متعبد پل جائے، پسر نوح، فرزند نوح، نوح جیسے مربی کے گھر میں غیر متعبد انسان ہو، یا جیسے ازواج ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے نبیوں کی بعض بیویاں ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ نافرمان ہیں، جیسے زوجہ نوح، زوجہ لوط، یہ نافرمان بیویاں ہیں، غیر متعبد بیویاں ہیں، اچھے انسان کے پاس ہیں لیکن متعبد نہیں ہیں، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، جن کی طبیعت میں تعبد نہیں ہے وہ تربیت سے نہیں سنورتے، بے اثر ہے تربیت ان کے اوپر، مربی تھکتا ہے، خستہ ہوتا ہے، اور مربی کو اللہ فرماتا ہے کہ لعلک باخ ان نفسک، آپ اپنے نفس کو ان کے لیے تلف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنے نفس کو ان کی خاطر جن کی طبیعت قابل ہی نہیں ہے، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، کھو بیٹھے ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے کانو مجرمین، مجرم ہیں یہ، یہ کانو مجرمین، کانو وہ نحوی قانون نہیں ہے، کانا ایک کانا نحو میں پڑھتے ہیں آپ، کانا و اخواتہا عربی الفاظ میں قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے لفظ کانا، اور اس کے مشتقات کن، کن بھی اسی سے ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، اسی کانا سے بنا ہے، کن بھی فرمان، یکونو، یکون یہ بھی اسی سے ہے، یکونون اسی کانا سے ہے، علماء علم ادب، علماء نحو، وہ فقط یہ دیکھتے ہیں کہ کانا باقی الفاظ کے ساتھ کیا عمل کرتا ہے، کس کو زبر دیتا ہے، کس کو پیش دیتا ہے، کس کو کیا حرکت دیتا ہے، اعراب اس کے کیا بناتا ہے، الفاظ پر اس کی تاثیر دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ الفاظ جب استعمال ہوئے ہیں، کن، یکون، کانا، کانو، یہ انسانوں کی ہستی، ذات بتانے کے لیے ہیں، نہ زیر زبر، یہ کانا لفظوں پر اثر ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اپنے مدخول کی ذات بتانے کے لیے آیا ہے، اس کی ہستی کی نشاندہی کر رہا ہے، کانو مجرمین، مجرم تھے، مجرم ہیں، ان کی ذات مجرم ہے، ان کی شخصیت مجرم ہے، بعضوں سے جرم ایک فعل کے طور پر سرزد ہوتا ہے، جن کا فعل مجرمانہ ہے، خود مجرم نہیں ہے، ہیں ایسے بہت سارے لوگ جن سے جرم کا عمل ہو جاتا ہے لیکن ان کی شخصیت مجرم نہیں ہے، جن کو قرآن کہتا ہے کانو مجرمین، یعنی ان کی ذات میں، شخصیت میں جرم آ گیا ہے، ان کے وجود میں جرم ہے، مجرم ہیں یہ، ذاتاً مجرم ہیں، جو انہوں نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے، جرم سے بنائی ہے، مجرمانہ شخصیت اپنی بنائی ہے، مجرم میں کیسے تعبد آئے، جو کانو مجرمین ہیں، جن کی ذات میں جرم رچ بس گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، جو جرم میں رچ بس گئے ہیں، ان کو کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ان میں تعبد پیدا ہوگا، ایک عالم کو ابھی یہ حالیہ واقعہ ہے، ابھی اس وقت جیل میں ہے، زندان میں ہے، قم میں، یہ عالم تھا، اس کو سزائے موت ہوئی ہے، عالم ہے، مشہور عالم ہے، پھانسی کی سزا ہوئی ہے اس کو، اور بہت مقبول تھا لوگوں کے اندر، عورتیں زیادہ اس کی مرید تھیں مردوں سے، مرد بھی تھے لیکن عورتیں زیادہ مرید تھیں اس کی، مجرم انسان تھا، مجرم تھا، عالمانہ سبق بھی پڑھا، سبق بھی پڑھا اس نے علم کا، قرآن پڑھا، اور بہت مشہور قاریوں میں سے بھی تھا، اور دینی علوم سارے اس نے پڑھے اور اچھے پڑھے اور پڑھاتا بھی تھا، لیکن اس کی ذات میں مجرمیت تھی، جرم تھا اس کی ذات کے اندر، اس نے علم، قرآن اور ایک اور اس کے پاس ہتھیار تھا، استخارہ، عالمی شہرت تھی اس کے استخارے کی، استخارہ نکالتا تھا اور دل کی بات بتاتا تھا ہر ایک کو کہ یہ استخارہ آپ نے فلاں نیت سے کیا ہے اور یہ ایسے ہوگا، کرو یا نہ کرو، استخارہ اس کے پاس ایک وسیلہ تھا. 132 ٹیلی فون کنیکشن تھے اس کے پاس استخارے کا جواب دینے کے لیے، 132 ٹیلی فون لائنیں تھیں اس کی، نمبر مستقل الگ الگ، یعنی اتنا کاروبار اس کا بڑا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں دو ٹیلی فون لائن لے لیتے ہیں، دو نمبر رکھتے ہیں تاکہ ایک اگر بزی ہو تو دوسرے کے اوپر لوگ رابطہ کریں. اس کے گاہک اتنے زیادہ تھے کہ 132 ٹیلی فون لائنیں تھیں اس کی، 132 آپریٹر رکھے ہوئے تھے اس نے، ہر فون اٹینڈ کرنے کے لیے الگ ملازم تھا، اور وہ فون ایک یا دو منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، آٹومیٹک کٹ جاتے تھے، ٹائم گاہک کو اتنا ہی دیتے تھے، اور مسلسل 24 گھنٹے مصروف تھے یہ. اور اس کی جو پر منٹ یا پر سیکنڈ آمدن تھی وہ ملینز میں تھی. مثلا لاکھوں روپے ایک منٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں آتے تھے پیسے. اور ایک عمل جو چونکہ پیر بھی تھا، وہ جو کمزوری ہے انسانوں کی، ربوبیت چھوڑ کر انسان جس طغیان کی طرف چلا جاتا ہے، طاغوتیت کی طرف، پرورش چھوڑ کر، اللہ کا نظام چھوڑ کر جن چیزوں کا سہارا لیتا ہے، ان میں سے ایک یہ افراد ہیں، غیب گو، جعلی پیر، اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر جس آفت میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ جعلی پیروں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جعلی ہی ہوتے ہیں، چونکہ اصلی کبھی پیر نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پیر جو بنے گا وہ جعلی ہی ہوگا ہمیشہ. جو مربی ہے کبھی پیر نہیں بنتا، مربی، معلم، معلم ہی رہتا ہے، مربی ہی رہتا ہے، جو پیری اختیار کر لے وہ جعلی ہی ہوتا ہے. اس نے یہ بھی روپ اپنایا اور ہر بیماری کا علاج بھی اس نے کرنا شروع کر دیا، اور لوگ الہی نظام چھوڑ کر طاغوتی منبع کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور اس طاغوتی منبع کی رجوع کا طریقہ اس کا یہ تھا جس پر اس کو سزائے موت ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں، شاید چند دفعہ موت، سزائے موت سنائی گئی ہے. وہ یہ کہ وہ نامحرم عورتیں، شادی شدہ عورتیں، غیر شادی شدہ عورتیں، جیسی بھی ہوں، ان کے بدن پہ دم پڑ کے پھونکتا تھا، ان کو برہنہ کر کے، عالم ہے، برہنہ کر کے ان کو، یہ اس کا طریقہ کار تھا، برہنہ کرتا تھا اور پھر ان کے بدن پہ دم پڑ کے پھونک مارتا تھا. اور کثرت سے لوگ اس کی طرف راغب تھے، ابھی جیل میں ہے، زندان میں ہے، اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے شاید شاگردوں میں سے بھی ہوں، چونکہ پاکستانی عموماً زیادہ ایسے استادوں کو پسند کرتے ہیں، ممکن ہے یہاں بھی ہوں ایسے، پاکستان میں ایسے افراد جو اس استاد سے کسب فیض کرتے رہیں، یہ دم کا طریقہ شاید سیکھ کر آئے ہوں گے، وہ بھی خدا نہ کرے ہوں کوئی، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن رجحان ہوتا ہے. تعبد نہ ہو اگر انسان کے نفس کے اندر، عبدیت نہ ہو، علم، اصطلاحات انسان کو مومن نہیں بناتی. قرآن کا قاری بھی ہے، حافظ بھی تھا، لیکن تعبد نہیں ہے نفس کے اندر، بندگی نہیں ہے، فرمانبری خدا کی نہیں ہے. اس نفس کے اندر موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ مجرم ہیں. قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ کان من المجرمین، یہ مجرم ہے ذاتن وجودن، ہویت شخصیت میں مجرم ہے یہ اندر سے. آپ اس کے لباس کے دھوکے میں نہ جاؤ، یہ مجرم ہے. قرآن فرما رہے یہ مجرم ہے، اس کی شخصیت میں جرم ہے، نہ کہ جو جرم کرتا ہے اس کی ذات مجرم ہے. بہت سارے لوگوں سے جرم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتے. کام جرم ہے، شخص مجرم نہیں ہے، فاعل کی ذات شخصیت مجرم نہیں ہے، لیکن عمل اس کا جرم ہے، جرم شمار ہوگا. جیسے ایک شخص ایک گاڑی چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے کسی غلطی کی وجہ سے دوسری گاڑی کو مار دیا، موٹر سائیکل کو مار دیا، کسی راہ چلتے کو مار دیا، وہ گر گیا، ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، مر گیا وہ، یہ جرم ہے. ہر قانون کہتا ہے، اسلام میں بھی یہ جرم ہے، قانون میں بھی یہ جرم ہے، عرف میں بھی یہ جرم ہے، لیکن یہ جس نے ماری ہے گاڑی، یہ مجرم نہیں ہے. اس کو نہیں مجرم سمجھا جاتا کہ یہ ذاتن شخصیت یا ذہنی طور پر مجرم ہے، اس کے پیچھے ایک مجرم سوچ ہے، لہذا اس کو جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے، دیت اس سے لی جاتی ہے، اور جو تعزیرات سزا بنتی ہے اس کو سنائی جاتی ہے. ایک شخص ہے، اس نے گاڑی مثلا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کسی کو ٹکر نہیں ماری، کوئی جرم نہیں کیا، سیدھی لائن میں گزر کے چلا گیا ہے، لیکن ہے یہ مجرم. قرآن کہتا ہے کان من المجرمین، یہ جو موٹر سائیکل چلا کے جا رہا ہے یا گاڑی چلا کے جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے، یہ مجرم ہے. آپ یہ نہ کہو کہ ابھی تو کوئی کچھ کر نہیں رہا، اس کی ذات میں جرم ہے، مجرمیت ہے، شخصیت اس کی مجرمانہ ہے، اور جب بھی کچھ کرے گا جرم ہی کرے گا، چونکہ جب اس کے اندر جرم آ گیا ہے، یہ جرم ہی کرے گا. جن کی ذات میں جرم رچ بس جائے، اتنا راسخ ہو جائے، اتنا پھیل جائے، ان میں تعبد ختم ہو جاتا ہے. اب ان سے وہ روایات اب سمجھ میں آتی ہیں کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو سزا دینا چاہے، کسی عبد کو خدا سزا دینا چاہتے، وہ سب سے سخت سزا، تکلیف دہ سزا، وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اپنی عبادت کی لذت اٹھا لیتا ہے. سب سے پہلا قدم یہ اٹھتا ہے کہ انسان کے دل سے رغبت عبادت کی ختم ہو جاتی ہے. انحراف کا آغاز تعبد کی کمی سے ہوتا ہے، تعبد میں کمی آ جاتی ہے، بندگی میں کمی آ جاتی ہے، خضوع میں کمی آ جاتی ہے، فرمانبری میں کمی آ جاتی ہے، اور انسان اللہ کے علاوہ دیگر منابع پر کان دھرتا ہے، اور آہستہ آہستہ مجرم بنتا چلا جاتا ہے. پھر ایک حد میں پانی سر سے گزر جاتا ہے، چونکہ پہلے یہ سنن بیان کی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنن میں سے قوانین میں سے ایک قانون استدراج ہے، قانون استمحال، مہلت دینا، اتنی مہلت دینا کہ پانی سر سے گزر جائے، نصاب جرم کا، ظلم کا تکمیل ہو جائے، اور وہاں جا کر اس کو مسمار کرنا، ختم کر دینا۔ اذا اراد اللہ، اذا کیسے ہیں، ان یہلک قریۃً، اذا اردنا ان نہلک قریۃً، جب ہم کسی اہل قریہ کو یا ملک کو، قوم کو نابود کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہلاک کا آغاز شروع ہوتا ہے، امرنا مترفیہ، اس میں مترف پیدا کرتے ہیں، عیاش پیدا کرتے ہیں، فاسد لوگ پیدا کرتے ہیں، ففسدوا فیہا، وہ اس میں فساد شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، اسے کلچر بنا دیتے ہیں، گھر گھر پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ فسدوا فیہا، فسقوا فیہا، اس میں فسق کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پانی ان کے سر سے گزر جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تب ہم اس کی تدمیر کر دیتے ہیں، تدمیر خاکستر بنا دینا، تدمیر جیسے چکی میں پیس کے پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے، کسی چیز کو مسل دیا جائے، پیس کے بالکل خاکستر بنا دیا جائے، اس کو تدمیر کہتے ہیں۔ فدمرناها تدمیرا، آغاز فساد کا کیسے ہوا، اس میں مترف پیدا ہوتے ہیں، جو ہی کسی قوم کے اندر مترف پیدا ہو، سمجھیں ہلاکت کا آغاز، سنت خدا لاگو ہو چکی ہے، ہلاکت کی، قریا ملک ویرانی کی طرف جا رہا ہے، مترفین آگے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، فساد کا دامن پھیلا رہے ہیں، اور اس کو انتہا تک پہنچائیں گے، پھر پورا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ فحق کا علیہ القول، پانی سر سے گزر جائے گا، فدمرناها تدمیرا، تب خاکستر ہو جائیں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ مجرمین بھی اسی طرح، جرم شخصیت میں آتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ایک مجرم سے دوسرا مجرم پیدا ہوتا ہے، قانون استمحال و سنت استمحال کے تحت مہلت ملتی رہتی ہے، اور مزید جرم میں اضافہ ہوتا ہے، شخصیت مجرمانہ بنتی ہے، اور جب پانی سر سے گزرتا ہے، فدمرناها تدمیرا، تب تدمیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کہ سابقہ ملتیں و قومیں اس قانون کا شکار ہوئی ہیں، جن کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ جب انسان تعبد سے دور ہوتا ہے، تعبد و عبدیت اسے اٹھا لی جاتی ہے یا محروم ہوتا ہے، ایک معنی یا ایک متبادل تعبد کے مقابلے میں تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اس کی بھی مرحلہ وار پیدائش ہے، تکبر کی پیدائش خود بینی، خود خواہی، خود غرضی سے شروع ہوتی ہے، خود بینی، خود پسندی، عجب، خود پسندی، جو اپنے عاشق خود ہیں، اپنے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، فقط اپنی ذات پسند ہے ان کو، خود بینی سے شروع ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہے یہ خود بینی، عجب، پہلے اپنا عمل پسند ہوتا ہے ان کو، پھر اپنی ہر ادا پسند ہوتی ہے، پھر اپنے گناہ بھی پسند کرتے ہیں، اپنی ذات کو پسند کرتے ہیں، اور تدریجن اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کے لازمہ کے طور پر دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسروں کی نسبت احساس حقارت ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے احساس تحقیر ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، خود پسند، خود خواہ، خود غرض، خود بین، خود محور، دوسروں کی تحقیر شروع کرتا ہے، اور تدریجن اس کو پھر اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے استنکاف پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہی استنکاف، بیزاری بڑھتے بڑھتے تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تکبر اظہار ہے اپنی بڑائی کا، استکباریت احساس ہے یا جستجو و طلب ہے بڑا بننے کی۔ بڑا بننا، اگر شخصیت کو کمالات میں بڑا کرنا ہے، وہ مطلوب ہے، آسان چیز ہے کہ اس میں پستی کی مذمت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا نہ بناؤ، پست نہ بناؤ، فرومایا نہ بناؤ، نچلے درجے پہ اپنے آپ کو متوقف مت کرو، سبقت لو، آگے جاؤ، تعالی، علو، بلندیوں کی طرف جاؤ۔ کمالات میں، مراتب میں، اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچو، لیکن مستکبر نہ بنو۔ مستکبر اور بلند ہمت ہونے میں یہ فرق ہے۔ بلند ہمت انسان میں تعبد زیادہ ہوتا ہے، خضوع زیادہ ہے، رب کے نظام کی پیروی کی شدت ہے اس کے اندر، چونکہ اسے معلوم ہے کہ تعبد میں نمو ہے، تعبد میں ارتقاء ہے، میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں، بڑے مرتبے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، بڑے درجات کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور وہ درجات کمال سارے رب کے بتائے ہوئے نظام کے اندر ہیں، انہی سے میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں۔ مثلا اگر ایک بیج یا پودا بڑا پودا بننا چاہتا ہے، وہ استکباریت سے نہیں بڑا پودا بنے گا، تعبد سے، عبودیت و بندگی سے بنے گا، یعنی نمو و رشد و ارتقاء کرے گا، اور ارتقاء کا نظام، فرمان اللہ نے، رب نے مقرر کیا ہے، لہذا رب کی بندگی میں اور زیادہ شدید ہوتا جائے گا اگر بڑا بننا چاہتا ہے۔ اگر ارتقاء کر کے، نشو و نما کر پا کے بڑا بننا چاہتا ہے، تعبد اس کے اندر زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر خودخواہ بننا چاہتا ہے، خود بین بننا چاہتا ہے، خود محور بننا چاہتا ہے، اس کی علامت یہ کہ اس کے اندر سے تعبد کم ہونا شروع ہو گیا ہے، بندگی کم شروع ہوگی، اطاعت خدا میں کمی آ گئی، فرمان خدا گران گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے اس کو، استکباریت کا مطلب یہ ہے کہ الہی نظام ربوبیت کا، الہی نظام ارتقاء کا، الہی نظام نمو کا بھاری لگتا ہے، اس کی نسبت استنکاف پیدا ہو گیا ہے، اس کی نسبت بیزاری پیدا ہو گئی ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اور اس کے علاوہ نظام ربوبی و الہی سے باہر دیگر منابع سے متوسل و متصل ہو کر بڑا بننا شروع کرتا ہے۔ کیسے بڑا بننا کا شروع کرتا ہے؟ افرادی قوت اپنی بڑھاتا ہے، قبیلہ بڑھاتا ہے، اپنی مرید پیروکار زیادہ بڑھاتا ہے، اپنی پارٹی تنظیم مضبوط کرتا ہے، بندگی میں بڑا نہیں بن رہا، رشد میں بڑا نہیں بن رہا، ارتقاء میں بڑا نہیں بن رہا، گروہ بناتا ہے، ٹولہ بناتا ہے اپنا، اور اللہ کا فرمان اس پہ بھاری گزرتا ہے، گران گزرتا ہے، ثروت کا سہارا لیتا ہے، مال کا سہارا لیتا ہے، دولت کا سہارا لیتا ہے، جائیداد کا سہارا لیتا ہے، کہ مال کی طاقت سے، ثروت کی طاقت سے بڑا بنے. اسلحے کی طاقت بڑھاتا ہے اپنی، تسلیحاتی طاقت، بڑا بننے کے لیے، دوسروں سے برتری، علو حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنی بندگی ملاتا ہے، خود بندگی سے نکل جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے دوسروں کو اپنی بندگی میں لے کر آتا ہے، اپنا فرمان بردار، اطاعت گزار بناتا ہے، کہ آپ میری بات مانو، میرے فرمان پہ چلو، کونو عبادن لی من دون اللہ، میرے بندے بنو، اللہ کے نہیں، خدا کے بجائے میرے بندے بنو. اور اس طرح اس کے اندر یہ حالت استکباریت پیدا ہوتی ہے جو تعبد کے نقطۂ متقابل ہے، اور روز بروز اس کی استکباریت میں اضافہ ہوتا ہے، کبر میں اضافہ ہوتا ہے. غرور میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ایک دن یہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، یہ مستکبر، متکبر جب اپنی طاقت بڑھا لیتا ہے، طاقتور ہوتا ہے مال کے ذریعے، قارون بن کر خدا کے رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، سیاسی قدرت اپنی بڑھاتا ہے، اقتدار، فرعون بن جاتا ہے، رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، علمی طاقت اپنی بڑھاتا ہے، ٹیکنالوجی کی قدرت بڑھا کر حامان بن کر، برج بنا کے، سنت لگا کے رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، مستکبر بن کر رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے. وہ آیات جو اس نقطۂ مقابل کو بیان کر رہی ہیں، تعبد کے مقابلے میں انہیں جائزہ لے رہے تھے، جن میں سے چند ایک بیان کی ہیں. ایک استکباریت کا نمونہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، سورہ مبارکہ لقمان میں آیا 7 میں، تعبد جب ختم ہوتا ہے، پذیرش کی حالت، قبولی کی حالت، نرمی ختم ہوتی ہے فرمان خدا، دین خدا کے لیے، اور استکباریت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے تدریجن، یہاں پہنچتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اس کے سامنے جب آیات خدا پیش ہوتی ہیں جو مستکبر ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، یعنی بھاری گزرتی ہے اس پر یہ بات، بہت گران گزرتی ہے. اب یہ استکبار کی آیات ساری امریکہ پہ تطبیق نہ کریں، اپنے سے شروع کریں ہم. آیات خدا بھاری لگتی ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے یہ اپنی معائنہ کریں کہ یہ باعث تعبد کیسے محسوس ہو رہی ہے. ہر نفس اپنا جائزہ لے. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر ایک اپنے آپ کو بصیرت رکھتا ہے، آگاہ. آیات خدا کیسے لگ رہی ہیں؟ باعث بندگی گران لگ رہی ہے، بھاری لگ رہی ہے. اگر بھاری محسوس ہو رہی ہے، مستکبر ہیں. اب بے شک نظم کی وجہ سے اٹھنے نہیں دیتے، یا جرمانہ سزا کرتے ہیں اس لیے اٹھ نہیں سکتا, لیکن بات بھاری لگ رہی ہے وہ نفس کو, یہ نفس مستکبر ہے. اذا تتلا علیہ, دیکھنا ہے مستکبر ہو یا نہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا, جب ہماری آیات پیش کی جائیں, ولا مستکبرن, کیا ظاہر کرتا ہے, کا ان لم یسمعھا, ایسے منہ موڑ لیتا ہے پھر جاتا ہے جیسے اس نے سنی ہی نہیں ہے. آیات خدا جب اس کے سامنے پیش کی جائیں, اس کی حالت یہ ہے کہ گویا اس نے سنی ہی نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کی جائے, اسپیکر پر پیش کی جائے, لیکن ایسی اس کی حالت ہے کہ گویا اس نے سنی ہی نہیں ہے. اس نفس میں تعبد نہیں ہے, پذیرش نہیں ہے, قبولی نہیں ہے, یہ اپنے رب کا فرمان سن ہی نہیں رہا. بجا لانا دور کی بات ہے, سن نہیں رہا, سننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ سننا ہی گران گزر رہا ہے, بھاری لگ رہا ہے اس کے اوپر. کأن فی اذنیہ وقرا, ایسے ہے جیسے اس کے دونوں کانوں میں وقر ہے. وقر کوئی باہری چیز ٹھونسی ہوئی ہے جو آواز کان کے اندر نہ جانے دے. بعض لگا لیتے ہیں کان کے اوپر کوئی ایسی رکاوٹ کہ جس سے شور شرابہ ان کے کان میں نہ پڑے. وہ شور شرابے کے لیے ٹھیک ہے انسان وقر کانوں میں لگا لے, لیکن ہدایت, آیات خدا, فرمان الہی, وقر ہے نہیں ہے ان کے کانوں میں, کچھ بھی نہیں ہے. حالت ایسی ہے ان کی, حالت اس کی ایسی ہے جیسے اس کے کانوں میں کوئی چیز ٹھونسی ہوئی ہے, سخت بھاری چیز جو کان میں آواز نہیں جانے دے رہی. فبشرہ بعذاب علیم, چونکہ اس میں فرمان خدا سننے کی ہی آمادگی نہیں ہے, اس قدر بد نصیب ہے یا تعبد کی کمی ہے اس کے اندر, دوری ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سننا بھاری لگتا ہے اس کو. اگر فرمان خدا کے بجائے کوئی اور کمیڈین آج بات کرے, ساری رات بیٹھ کے رمضان کی پوری رات لہو میں گزار دے گا, بھاری نہیں ہے. بھاری کام کروائیں بھی تو بھی بھاری محسوس نہیں کرتا. لطیفے سنائیں, چٹکلے سنائیں, جو اہل معصیت ہیں معصیت کریں, وہ معصیتیں بعض بہت بھاری ہیں لیکن انہیں بھاری نہیں لگتی. مسلم بعض کام بہت ہی بھاری ہیں, یہ جو مجرمانہ کام ہیں, جیسے سگریٹ پینا بہت بھاری کام ہے, آسان کام نہیں ہے, چونکہ اتنا ناگوار ہے یہ دھواں اور یہ کش و سوٹا. نسوار اس سے زیادہ بھاری ہے, گٹکا اس سے زیادہ بھاری ہے, چرس اس سے زیادہ بھاری ہے. جتنا غلظت نشے میں زیادہ ہے, اتنا ہی اس کی کثافت بھی زیادہ ہے. یہ سارے بھاری کام کرتے ہیں انسان, وہ نہیں لگتے بھاری, چونکہ تعبد نہیں ہے, استکباریت ہے, اس وجہ سے فقط خدا کا فرمان بھاری ہے, باقی کوئی چیز بھاری نہیں لگتی. کچھ بھی باقی ان کو گران نہیں گزرتا. اللہ کی بات, اللہ کا نظام, اللہ کا فرمان بھاری لگتا ہے. سورہ پہلے یہ دوسری آیات پڑھ لیں, پھر ان کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے مستکبرین اور مستضعفین جہنمی، دونوں جہنمی ہیں، مستکبر بھی جہنم میں جائیں گے، مستضعف بھی جہنم میں جائیں گے، اور وہاں جا کر لڑیں گے آپس میں، جھگڑیں گے، مستکبر اور مستضعف کے، یہ بہت جالب مکالمہ ہیں جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. سورہ جاسیہ آیہ 40 میں ہے، یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جو آیات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، انہیں سنتا ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر مستکبر ہو جاتا ہے سن کے. ایک وہ ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، ایک سنتا ہے، سن کے پھر اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے، کا ان لم یسمعھا، جیسا اس نے سنا ہی نہیں گویا. ایک وہ ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، وقر ہے کانوں میں، ایک وہ ہے جو وقر نہیں ہے، سن لیتا ہے لیکن سننے کے بعد اس کی حالت تعبد کی نہیں ہوتی بلکہ مستکبر کے طور پر ہوتا ہے. فبشر ہو بے عذاب علیم، اس کے لیے بھی بشارت دردناک عذاب کی ہے. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، کہ ان کو اب یہ تذکر دیا گیا ہے کہ اگر آپ استکباریت کرو گے، یعنی تعبد و بندگی نہیں کرو گے، تو اس سے اللہ کو اور رب کو کوئی نقصان نہیں ہونا. جو پودا باغبان کا فرمان یا رب کا نظام نہ مانے، پرورش نہ پائے، اب اس میں رب کا کیا نقصان ہے؟ جو پودا کمال تک نہیں پہنچتا، اس میں رب کا کیا نقصان ہے؟ جو متعبد نہیں ہیں، مستکبر ہیں، وہ قرآن کریم میں بھی ہے، رسول اللہ کے پاس آ کر احسان جتلاتے ہیں رسول اللہ پر، کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے ہیں، اور بھی راستے تھے ہمارے پاس، اور بھی ہم جا سکتے تھے، در کھلے تھے، لیکن ہم نے آپ کو چنا ہے، آپ کی بات کی طرف آئے ہیں. یہ آپ متوجہ رہیے کہ ہمارے اتنے جائیدادیں تھیں، اتنی ہمارا مثلا ریوڑ تھے، اموال تھے، وہ آپ کے کہنے پر چھوڑے، ہجرت کی ہم نے. روزانہ آ کر رسول اللہ کو جتلاتے تھے، احسان جتلاتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ پہلے واسطے سے روکا، متوجہ کیا اشارے سے، پھر صراحت کے ساتھ کہ انہیں کہہ دو کہ رسول اللہ پر اپنا احسان نہ جتلائیں بلکہ رسول اللہ کا احسان مانیں، کہ آپ گمراہ تھے، رسول اللہ نے گمراہی سے نکالا ہے، رسول اللہ پر کیا احسان کیا آپ نے مسلمان ہو کر؟ اگر حقیقی بھی مسلمان ہوئے تو بھی رسول اللہ پر کوئی احسان نہیں، رسول اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ گمراہ تھے. اور ایک استاد بزرگوار ہیں ہمارے، خدا و تعالیٰ نے سلامت رکھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو منتیں استادوں کی کرتے تھے، اور استادوں کے زیر احسان تھے کہ وہ ہمیں پڑھاتے، اور واقعاً ایسے ہے، استاد کا احسان ہوتا ہے کہ وہ پڑھاتا ہے، بشرطے کہ فیس کے لیے نہ پڑھا رہا ہو، للہ فی اللہ پڑھا رہا ہو، وہ احسان ہے اس کا. ابھی تو ٹیوشن سسٹم ہے، شاگرد کا احسان ہوتا ہے استاد پر کہ وہ اتنی ٹیوشن دیتا ہے اس کو، جو راج تعلیمی نظام ہے اس میں استاد تابع ہوتا ہے شاگرد کے، مثلا شاگرد بتاتا ہے کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے نہیں آنا ہے، کتنا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے نہیں پڑھانا ہے. ایک ٹیوشن استاد کو میں نے اس کی حالت دیکھی، حضوراً قرآن پڑھاتا تھا ٹیوشن پہ آ کے چھوٹے سے بچے کو، کوئی 3-4 سال کا بچہ تھا، اسے پڑھاتا تھا. میں تبلیغ کے لیے وہاں گیا ہوا تھا اور اسی گھر میں رکا ہوا تھا مہمان کے طور پہ، وہاں قاری صاحب آتے تھے ٹیوشن کے طور پر، قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو، اور آ کے بیٹھ کے شروع کرتے تھے، وہی کئی سالوں سے ہی وہی ایک ہی صفحہ پڑھا رہے تھے بچے کو. تو आगे जो ही बैठे, मैं भी साथ ही बैठा हुआ था वहाँ उनके ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम के कोने में कुर्सी मेज इनके लिए रखा हुआ था उस्ताद शागिर्द के लिए। तो उस कारी साहब ने शुरू किया, उन्होंने कहा जी चलिए शुरू करते हैं, सबक शुरू करते हैं। तो बच्चा उनको कारी साहब को कहता है कि आपने कभी फिल्म देखी है? तो कारी साहब ने कहा नहीं मैंने फिल्म नहीं देखी, तवज्जो करो सबक के ऊपर तवज्जो करो। फिर उसने फिल्म का नाम लिया, फलां फिल्म देखी है आपने? तो कारी साहब ने कहा नहीं मैंने नहीं देखी। फिर उसने कहा कारी साहब वो ज़बरदस्त फिल्म है बहुत। अब कारी साहब उसको कहें इधर आओ, थोड़ा तवज्जो करो, कायदे पे तवज्जो करो, इधर अलिफ ज़बर आ तवज्जो करो इधर। वो फिर क्या है कि वो फलां कार्टून देखा है आपने? वो कारी साहब, ये उस्ताद चूँकि ट्यूशन का उस्ताद है, मुआवजा लेके पढ़ा रहा है, वो बच्चे को न डांट सकता है, न तंबीह कर सकता है, न उसे रोक सकता है, क्योंकि बच्चा पैसे दे रहा है, असल ये उसके एहसान मंद है। और इसी तरह 10-15 मिनट में बच्चे ने फिल्म की बातें की, उसने कायदे की बातें की, दर्स खत्म हो गया, कारी साहब चले गए कल का कह के कि अगला सबक कल पढ़ेंगे। फिर ये वो चीज है जिसका खुद मुशाहदा किया है। ये उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते थे, चूंकि हौजों में असातीद पढ़ाते हैं बहुत लंबे अरसे तक, शायद दुनिया में किसी तालीमी निज़ाम में इतनी मुअल्लिमी की मुद्दत दराज हो जितनी मदारिस इल्मिया में होती है, कि एक एक उस्ताद शायद 70-70 साल तक पढ़ाता है, 70 साल तदरीस दिन रात, और कई कई मजामीन, और वो भी बहुत मुश्किल मजामीन पढ़ाता है एक पाई पैसे के मुआवजे के बगैर, हजारों शागिर्दों को पढ़ाता है। शागिर्द गाड़ियों में दर्स में आते हैं, उस्ताद पैदल आता है दर्स में। शागिर्द बंगलों में रहते हैं, उस्ताद किराए के घर में रहता है। शागिर्द अमीर कबीर सरमायादार खानदानों से हैं, वो जिस हालत में तालिब इल्मी में था उस्ताद बन के भी उसी हालत में है। लेकिन ये बुजुर्गवार फरमाते थे जब हमारी बारी आई, हमने पढ़ना चाहा, तो एहसान असातीद का होता था कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब जब कहा कि हम पढ़ के खुद उस्ताद बन गए हैं, अभी शागिर्दों के एहसान मंद हो गए हैं हम, कि अगर कोई हमारे पास पढ़ता भी है, रोज जितलाता है कि हम आपके पास पढ़ते हैं, आपका ध्यान रहे कि हम आपके पास पढ़ते हैं, वो कम से कम वो एक फरीक तो किसी को कहे कि हमारा भी एहसान है तुम्हारे ऊपर, वो ये पढ़ के एहसान जितलाता है, वो पढ़ा कर एहसान जितलाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह के पास गुमराह आते थे और एहसान जितलाते थे। जैसे कोई ले आए मसल मदरसे के अंदर एक बच्चा ले आए, बेकाबू बच्चा, फासिद बच्चा, जो ना पढ़ता है, मुनशियात का आदि है, और आकर कहे जी देखें ये लख्त जिगर अपना मैं अपने से दूर करके आपके हवाले कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या एहसास कर रहे हैं, क्या जिगर है और क्या लख्त है आपका। अगर लख्त ये है तो जिगर कैसा होगा। खूब ये एहसान जितलाते हैं। फासिद बच्चा ला के हवाले करके उसको कहेंगे ये हमने आपके ऊपर एहसान किया है। इस तरह ये रसूलुल्लाह के ऊपर भी एहसान करते थे कि देखा हम आपकी बात मानते हैं। فَإِنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ إِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہ اگر استکباریت دکھاتے ہیں، تعبد نہیں دکھاتے، وہ جو متعبد ہیں، عبد ہیں، وہ بغیر تھکاوٹ کے، خستگی کے تسبیح خدا میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ لا يسأمون، ان کی علامت یہ ہے متعبد کی، خستہ نہیں ہوتا، سائم نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے، بندگی میں خستگی نہیں ہوتی۔ تعبد اگر ہو، عبودیت، خستگی نہیں ہوتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس چیز سے انسان تھک جائے وہ سمجھے تعبد نہیں ہے، وہ ٹھونسی گئی ہے، تحمیل ہے، تعبد اور تحمل میں فرق ہے. ایک چیز ہے جو انسان پہ ٹھونس دی گئی ہے, اس نے برداشت کر لی ہے. تحمل, یہ جلدی تھک جائے گا. تعبد میں خوبی یہ ہے کہ تھکتا نہیں ہے انسان, خستہ نہیں ہوتا, چونکہ آمادگی ہے, پذیرش ہے. یہ جو لوگ دنیاوی کام کرتے ہیں اور مہارتیں حاصل کرتے ہیں, کرتب بڑے بڑے سیکھ لیتے ہیں, ان کے آپ اگر پڑھیں کس طرح یہ اس مقام تک پہنچے ہیں. مثلا رسیوں پہ چلتے ہیں, کتنی مشق کی انہوں نے رسی پہ چلنا, توازن. ہم سے راستے پہ نہیں چلا جاتا سیدھا, وہ رسی کے اوپر چلتا ہے. کتنی مشق کی ہوگی اس نے اور اپنا توازن اس نے قائم رکھا ہے. یوں نہیں کہ روزانہ 2 گھنٹے مشق کرتا تھا, روز 2 گھنٹے کی مشق سے انسان رسی پہ نہیں چل سکتا. روزانہ 25 گھنٹے اگر انسان 24 گھنٹوں میں مشق کرے تو رسی پہ چلنے کے لیے توازن قائم ہوتا ہے انسان کا, ورنہ نہیں ہوتا. یہ معروف جو کسی بھی شعبے کے کھلاڑی ہیں, جیسے ابھی یہ محمد علی مکے باز فوت ہوئے ہیں, جو انہوں نے یہ مہارت اتنی کیسے حاصل کی کہ پہلے راؤنڈ میں ہی اپنے بڑے بڑے حریفوں کو چت کر دیتے تھے. یہ مہارت انہوں نے اس طرح سے حاصل کی کہ ہر وقت مثلاً کھانا کھاتے ہوئے بھی مکے چلا رہا ہے, راستہ چلتے ہوئے بھی مکے چلا رہا ہے. آپ ان کی تصویریں بھی دیکھیں, کہیں دعوت پہ گئے تو بھی مکہ چلا رہے ہیں, کہیں کسی سے ملنے گئے تو بھی مکے چلا رہے ہیں. ہر جگہ وہ مکہ ان کا تیار ہے, اس لیے اتنا بڑا مکے باز بن گیا. تھکتا کیوں نہیں تھا یہ؟ دن رات مکے بازی کرتا رہے انسان, صبح و شام, خستہ نہیں ہوتا, تھک جاتا ہے آدمی. بعض اوقات 1 گھنٹہ, آدھ گھنٹہ اگر انسان کو جسمانی سخت کام کرے تھک جاتا ہے, یہ کام خستہ کر دیتے ہیں. آپ کوشش کر لیں آدھ گھنٹہ اس طرح تیزی سے مکے چلاتے رہیں, رمک ختم ہو جائے گی. اور ایک آدمی 24 گھنٹے مکے چلاتا رہے, جو ہی بستر سے اٹھتا ہے وہیں مکے بستر سے ہی شروع کر دے چلانا, تھکتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں تھکتا, سعامت نہیں تاری ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ نفس اس کام کے لیے آمادہ ہے, تیار ہے. تھکتا اس میں ہے جس میں نفس آمادہ نہ ہو. ایک قوم مقدسہ میں مباسی تھے ہمارے, ہم باس جو درس میں بعد میں بیٹھ کے مباسا کرتے ہیں تکرار, ان کی عمر زیادہ تھی کافی, یعنی شاید 2 برابر تھی. مثلا ایک فریق اگر 20 سال کا ہے تو وہ 40 سال ان کی عمر تھی, اور وہ مباحثے میں ہمیشہ تاخیر سے آتے تھے اور آ کے عذر یہ پیش کرتے تھے, دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ بے حال تھا میں, آج کمزوری محسوس ہو رہی تھی. وہ نہیں, یہ کہتے تھے یہ کیا عذر ہے بے حال ہونا, یعنی جی بے حالی کس کو کہتے ہیں, اور ضعف کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو ایسے آپ بنا رہے ہیں. وہ ایک بات کرتے تھے کہ جب میری عمر میں پہنچو گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ابھی جوانی ہے, آپ کو یہ حالات ابھی تک تجربہ نہیں ہوئے. جب بدن کمزور ہو جاتا ہے آدمی کا, اس وقت محسوس ہوگا کہ بے حالی یا ضعف کمزوری کیا ہوتی ہے. وہ صحیح کہتے تھے, وہ ابھی پتہ چلا ہمیں کہ وہ اس وقت صحیح کہتے تھے. انسان بسا اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے, لیکن جب آمادگی ہو, مثلا پڑھنے کی آمادگی ہو, تھکتا نہیں ہے انسان. طالب علم کبھی نہیں تھکتا. منہومان لا یشبعان, 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے. طالب العلم و طالب المال, ایک مال جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. کروڑوں اربوں کھربوں آ جائے, اس کی ضرورت سے ہزار گنا زیادہ بھی آ جائے پھر بھی طلب ختم نہیں ہوتی. اسی طرح طالب العلم کبھی بھی نہیں بھرتا اور کبھی تھکتا بھی نہیں ہے. عبد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے بندگی خدا سے, خستہ نہیں ہوتا. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا, اگر یہ استکباریت دکھا رہے ہیں, تعبد ترک کر دیا ہے, ان پر گران ہے فرمان خدا, راہ خدا و نظام خدا, فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وہ لیل و نہار دن رات تسبیح خدا میں مصروف ہیں اور خستہ نہیں ہیں. خب کیوں انسان استکباریت پیدا ہوتی ہے؟ عوامل کیا ہیں استکباریت کے؟ تعبد چھوڑ کے مستکبر ہو جاتا ہے, اشارہ کیا ہے. تربیتی عوامل ہیں, گھریلو وراثتی عوامل ہیں, اندر کا طغیان ہے انسان کے اندر, تعلیم و تربیت ناقص, ماحول کی طرف سے استکباریت انسان کے اندر آتی ہے اور تعبد ختم ہوتا ہے. اور ایک ہے دولت, ثروت, اقتدار, قوت, یہ چیزیں انسان کو مستکبر بنا دیتی ہیں. اس کی مثال قرآن کریم میں سورہ مبارکہ فصلت میں ہے. فَأَمَّا عَادٌ, قوم عاد, عاد قوم تھی, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, انہوں نے استکباریت دکھائی یعنی خدا کے فرمان کو ترک کر دیا. گران تھا, بھاری تھا ان کے اوپر نظام خدا, رب کا نظام بھاری تھا, گران تھا, آر محسوس کرتے تھے. بغیر الحق وقالو, اور اس کے جواب میں یہ کہتے تھے اپنی استکباریت کی توجیہ میں جواز کے طور پر, من اشد منا قوتن, ہم سے زیادہ قوت و طاقت ور اور کون ہیں, ہم سے زیادہ شدید تر طاقت کس کے پاس ہے, سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں, ہم اتنی طاقت رکھ کے خدا کے پیروکار بن جائیں, کیا کمی ہے ہمارے پاس. وہ بچپن میں اسکول میں ایک خاندان ہجرت کر کے اس علاقے میں گیا جہاں اسکول تھا ہمارا, وہاں کسی دوسرے کلچر سے, خطے سے, جن کی زبان بھی اس علاقے سے مختلف تھی اور باقی امور. اور وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے, وہ بچے تھے چھوٹے, لیکن وہ پورا خاندان ہی روزے نہیں رکھتا تھا. وہ بچے جب دوسرے دوست اس سے پوچھتے کہ آپ لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے, تو وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ بچہ بچگانہ انداز میں جواب یہ دیتا تھا کہ روزہ وہ رکھتے ہیں جن کو روزی نہیں ملتی. ہمیں تو روزی ملتی ہے, ہم کیوں روزہ رکھیں. روزی اگر ہے تو روزہ نہیں ہے, روزی نہیں ہے تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لو, جب ہے ہی نہیں ہے کھانے کے لیے تو بہتر ہے نہ کھاؤ. وہ بچہ یہ توجہ پیش کرتا تھا. عبد خدا کون ہوں جو ضعیف ہوں, بیچارے ہوں, قوت نہ ہو, پیسے نہ ہو, طاقت نہ ہو, یہ ان کی سوچ تھی کہ اللہ کی بات کون مانے, رب کی بات کون مانے, بندگی یہ خدا کون کریں جن کے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. ہمارے پاس تو قوت ہے, طاقت ہے. من اشد منا قوتن اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتن وکانو بآیاتنا یجحدون. یہ احساس طاقت و قدرت کر کے استکباریت دکھا رہے ہیں, بندگی سے ہٹ کے اور تکبر و غرور و بڑھائی, اپنی برتری ظاہر کر رہے ہیں, اور ان پر بھاری ہے فرمان خدا, نظام خدا, متوجہ نہیں ہے کہ خدا اشد قوتن ہے اور ان سے بڑی طاقت والوں کو خدا نے نابود کیا ہے. ایک چیز جو انسان کو استکباریت پہ اکساتی ہے، تعبد چھڑاتی ہے، استکباریت میں کچھ آیات شیطان کی استکباریت کے بارے میں ہیں اور کچھ آیات ہیں جو انسان کی استکباریت کے بارے میں ہیں۔ ظاہراً 3 سے 4 آیات ایسی ہیں جن میں شیطان کی استکباریت کا ذکر ہے، اور لگ بھگ شاید 50 کے قریب آیات شمارنی کی میں نے، لیکن لگ بھگ اتنی ہوں گی اندازاً کم و بیش جو انسان کی استکباریت کے بارے میں ہیں۔ 3 یا 4 آیات ہیں شیطان کے بارے میں کہ وہ مستکبر ہے، اور اتنی کثرت سے آیات انسان کے بارے میں کہ انسان مستکبر ہے۔ اگر ہم استکباریت کا جائزہ لیں تو انسان زیادہ مستکبر نظر آتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں سورہ سعد آیہ 75 میں ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس معنی کیا ہے تیری بندگی عبودیت میں کہ تو نے تعبد چھوڑ دیا۔ پہلے متعبد تھا شیطان، لیکن وہ تعبد ختم ہو گیا۔ کیا چیز آئی اس کے اندر؟ سوال کیا پروردگار نے اس سے، یا ابلیس و ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی میرا فرمان سجدہ تو نے ٹھکرا دیا، فرمان بری نہیں کی۔ اگر فرمان خدا بجا لاتا تو عبد تھا، یہ کام تو نے نہیں کیا۔ کیا رکاوٹ تھی، کیا معنی تھا؟ دو معنی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، استکبرتا ام کنتا من العالین۔ استکباریت رکاوٹ بنی ہے یا تو عالین میں سے تھا؟ ان دو میں سے ایک رکاوٹ ضرور تھی۔ عالین میں سے ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے عالین میں سے ہے، یا مستکبر ہے؟ یہ دو خاص اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی۔ فرعون کے بارے میں بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ فرعون و ملائے فرعون عالین میں سے ہیں۔ یہ بھی بھلے وقت تمام ہے آج، انشاءاللہ کل یہ فرق آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ استکبار و عالین ان میں کیا فرق ہے، اور شیطان میں سے دو، شیطان کے اندر دو میں سے بھلے یہ ہے۔ آیا سورہ مومنون آیات 46 میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، الی فرعون و ملائہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ معلوم ہوا کہ عالین بھی ایک منفی حالت ہے جو قوم فرعون پر طاری تھی، ملا و فرعون پر، فرعون اور اس کی حکومت اور اس کے ساتھیوں پر حالت عالین طاری تھی۔ مستکبر بھی تھے و کان قوما عالین، اسی باب سے شیطان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تو بھی عالین میں سے ہے یا مستکبر ہے، کیا وجہ ہے؟ فرعون کے بارے میں تھا کہ دونوں تھے، اس کے اندر مستکبر بھی تھا اور عالین میں سے بھی تھا۔ یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔